لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. صلوات برادران ایمانی، معزز سامعین، قرآن مجید کی آیۃ کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے تشریح اور توضیح کے سلسلے میں آپ یہ سارے بیانات سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ جتنا بھی سبب ظہور دنیا میں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ذات سے ہے. آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ اسی نے تخلیق کی، اور تخلیق ایسے کی کچھ نہ تھا اور سب کچھ بنا دیا. اس لیے کہ اگر مادہ یا میٹیریل پہلے سے ہوتا، لیکن سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو میٹیریل یا مادہ ہے اس کی کوئی عمر ہے، وہ اتنے ارب سال ہو کہ کتنے کھرب سال ہو، جتنی بھی آپ اس مادے کی عمر تجویز کریں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کیا تھا، اور جب اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اس مادے کو لانے والا کون تھا. اور جیسے ہی کسی لانے والے کی آپ کو تلاش ہوگی، وہی رب ہے، وہی وہ خدا ہے جو لاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو رک کر کے سوچنا پڑے گا کہ اللہ نور السماوات والا ساری رنگا رنگی جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے، کائنات، اس کی یہ کہکشانے، یہ سب اسی کا جلوہ ہے جو نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سب ہے، یہ بھی تصور میں پیدا ہو. ہمارے یہاں پورا ایک فلسفہ ہے ادویت واد کا، جو تصوف میں پیدا ہوتا ہے کہ بس وہی ہے، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ ہے، خدا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی، سب اس کی نشانیاں ہیں مگر وہ سب سے الگ ہے. ہر چیز مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے، اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، سب اسی کا جلوہ ہے. بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا قوم نے، اللہ ہوتا بھی ہے؟ دنیا میں دیکھے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مکتب فکر ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ سنڈے جو ہے وہ ڈے آف ریسٹ ہے. چھ دن اللہ نے کام کیا، کائنات بنائی، ساتویں دن آرام کیا، دو ساری پبلک آرام کر رہی، مگر اسلام میں اللہ تھکا نہیں، اس لیے جمعے کے دن بھی آرام نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب اللہ اذان دی جائے اور آواز دی جائے جمعے کی، تو سب لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اس کے بعد فن تشریف لے پھر زمین پر پھیل جاؤ نماز کے بعد. کوئی چھٹی کا دن ہے ہی نہیں, یعنی مستقل کوشش کرتے رہو اللہ کی یاد میں بھی, کیونکہ آرام وہ کرے جس کا خدا آرام کرتا ہو. جس کا رب آرام نہ کرتا ہو, اس کو ضرورت آرام کی نہ ہو, تو جناب موسیٰ سے پوچھا آپ جائیے پتہ لگائیے اللہ سے پوچھئے گا کہ سوتا بھی ہے کہ نہیں. اب ہمارے یہاں تو اب میں کیا بتاؤں, ہمارے یہاں تو ایسے سے فلسفے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے جس کو وہ بناتے ہیں اپنی جب. اصل میں جب آدمی اپنے ذہن سے خدا کی تخلیق کرے گا تو جب ہم خدا کو کریٹ کریں گے تو یہ سب ہوگا. بات کیا ہے, وہ انفائنائٹ ہے, وہ لامحدود ہے. ذہن انسانی ہر ترقی کے باوجود فائنائٹ اور محدود ہے, محدود میں کبھی لامحدود نہیں آتا. ان فائنائٹ کو آپ فائنائٹ میں لانا چاہیں گے کبھی نہیں آئے گا. ارے جب لوگوں کی سمجھ میں ذات علی نہیں آتی تو علی کا رب کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ رہا. ارباب کرم تو سمجھنا اس کا کتنا مشکل ہے یہ اپنی جگہ جناب موسیٰ سے آپ پوچھیے گا نیند آتی ہے نہیں آتی ہے. جناب موسیٰ کی امانت داری ایسا نہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا, مگر راستے میں جب کوئی امین ہو جاتا ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا. جو سوال تھا وہ لے جا کے مناجات میں جناب موسیٰ نے پیش کر دیا. قوم یہ کہہ رہی, جواب کے بجائے قدرت نے ان کو ایک پریکٹیکل میں پھنسا دیا, ایک پریکٹیکل دے دیا. دو شیشے, نازک شیشے دے دیے موسیٰ کو, ان کو ہاتھ میں لیے رہنا, رکھنا نہیں, جان رہے ٹوٹنے نہ پائے. دو شیشے لیے ہوئے وہاں سے. اب آپ کو رب, اب یہی ان کی نماز ہو گئی, یہی عبادت ہو گئی, شیشہ نہ ٹوٹے اللہ کا حکم ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی لاکھ کوشش کرے, جتنی بھی ان کی قوتیں برداشت رہی ہوگی, ایک دن دو دن تین دن سوچ لیجیے, ہم اس پر نہیں کہتے, انہوں نے پیغمبر سے کئی دن تک انہوں نے کیا ہوگا, لیکن آخر میں نیند تاری ہوئی, ایک ہلکی سی غفلت آئی, وہ نازک شیشے ٹکرا گئے, چور ہو گئے. اب رپورٹ کرنی تھی وہاں جا کے کہ جو شیشے دیے گئے تھے وہ ٹوٹ گئے. پالنے والے, میں نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی مگر شیشے ٹوٹ گئے. قدرت نے کہا جاؤ قوم کو بتا دینا, آدمی اگر سو جائے تو دو شیشوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, اگر ذات سو جائے تو اتنی بڑی کائنات اس کی کون حفاظت کرے. یہ کائنات کا مستقل چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا سپروائزر, اس کا نگراں وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے. صلوات محمد و علیہ. تو اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے, یہ آپ اور ہم جانتے ہیں. اس میں کہیں کہیں دلیلیں بھی آتی ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اب یہ کہ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں جو آج کا دور ہے, جو ہمارا دور ہے, اس میں امام حسین جو شہید انسانیت ہے ان کا جائزہ لینا مقصود ہے. ان اور ایسی ہونی چاہیے اس قربانی کی حالات حاضرہ میں کہ جو کربلا میں انہوں نے قربانی پیش کی, اس کی کوئی افادیت, کوئی ریلیونس اس وقت بھی ہے یا یہ کہ ایک ہمارا مذہبی معاملہ ہے ویسے ہم رو پیٹ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ زندگی میں بہت سی دنیا میں قومیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کر رہی ہیں کہ ان کے یہاں کا آج کا دن ہے, یہ کم کام کرنا ہے بغیر سوچے ہوئے. بلکہ بہت سے مذاہب تو یہ کہتے ہیں کہ عقل دین میں عقل کا دخل ہی نہیں. عقل سے کیا مطلب دین کا, یعنی جتنی بے عقلی ہے سب دین میں آ جائے. الحمدللہ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتا ہے دین بغیر عقل کے چلتا ہی نہیں ہے. اگر عقل نہیں تو دین نہیں, اور اس کا سیدھا کا ثبوت ہے بے عقل سے دین کچھ کہتے ہی نہیں. دیوانہ ہو جائے آدمی, اس دیوانے سے کہتا ہے نماز پڑھو, اس سے کہتا ہے خون سے نکالو, اس سے کہتا کبھی نہیں کہتا. ہمیشہ جب تکلیف شرعی آتے ہیں تو اس آدمی پر جو صاحب عقل ہو. ابھی اگر عقل میں میچورٹی نہیں آئی 15 سال کا مثلا لڑکا نہیں ہوا، میچورٹی نہیں آئی، تو بھی شریعت اپنی ذمہ داریاں اس پر نہیں ڈالتی، عقل ہے میچور نہیں ہے. تو جب عقل میچور ہو جاتی ہے، اب میں کہتا ہوں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں آج زبردستی ہمارے اوپر یہ دین کی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، میں یہ کہتا ہوں یہ تم کو صاحب عقل سمجھا ہے اس لیے ذمہ داری ڈال دی ہے. اگر ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہو پاگل ہو جاؤ، اپنے آپ ہی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، کبھی تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی ہماری بیویاں، خواتین، ہماری بہنیں ہم سے، یہ مائی بچیاں یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ہم پر ذمہ داری 9 سال پر ڈال دی اور مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری 15 سال کی عمر میں ڈالی، تو برابری چاہیے تھی 15 کے اوپر ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آتی. مگر میں یہ کہوں گا اس میں شکایت مردوں کو ہونی چاہیے عورتوں کے بجائے، کہ ہمیں دیر میں کیوں سمجھا. یعنی شریعت میں ان کو پہلے میچور مانا، مردوں کو بعد میں میچور مانا. انہیں 9 سال کی عمر میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا موقع دے دیا، مردوں کو 15 سال کی عمر میں دین پر عمل کرنے کا موقع دیا. تو شکایت مردوں کی طرف سے ہونی چاہیے، عورتوں کی طرف سے نہیں. سلام علیکم. ماشاء اللہ، یہ مجمع باقاعدہ مجمع ہے اور فکرانے اس گفتگو کو ریئلائز کرتا ہے، سمجھتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی غور کیجیے گا، اگر حسین ابن علی جیسا شہید انسانیت نہ ہوتا تو کیا اتنا بڑا واقعہ جو کربلا میں ہوا وہ ہو سکتا تھا؟ لیکن میں امامت کو ابھی درمیان میں نہیں لا رہا ہوں. جیسے ہی آپ بات عقیدے میں آ جاتی ہے تو پھر تو بھائی ایمان ہے مانو. میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کی نظر سے، ایک انسان کی نظر سے آپ غور کیجئے اور بتائیے. دیکھیں واقعہ کربلا کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ اس جیسا واقعہ نہیں ہوا. مگر واقعہ کربلا ہو نہیں سکتا تھا اگر حسین ابن علی نہ ہوتے. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ مجبوری کیا ہوتی ہے کہ جب انسان بلند نہیں ہوتا، اسے ذرا سی بلندی ملتی ہے تو قابو میں نہیں رہتا. یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے بڑا ہی انسان چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذرا چھوٹی سی کامیابی اسے ملی. اب ہمارا بھی، ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ہم میٹرک ہو گئے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس اس سے زیادہ قابل کوئی ہوتا ہی نہیں. وہ ہمارے ایک پرانے زمانے کے واقعات میں سے ہے، وہ بےچارے کوئی زمانے میں بی اے ہونا بہت بڑی چیز تھی، بی اے ہو گئے. تو وہ اپنی گئے پھپھی کے پاس بتانے کے لیے کہ میں بی اے پاس ہو گیا. وہ بےچاری جانتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بی اے چاہیے، وہ کچھ نہیں جانتے، مڈل پاس ہوئے کہ نہیں. تو جس کی نظر میں مڈل ہی بہت بڑی چیز ہو، اس سے ہم کیا امید کریں کہ وہ بی اے تک پہنچ جائے گا؟ حسین ابن علی کی شخصیت کا آپ نے تھوڑا سا رخ دیکھا کہ نسلی اثرات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حسین ابن علی کا جو ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، ویسا ماحول کسی کو نہیں ملا. اتنا پاکیزہ عصمت کا ماحول کوئی نہیں پا سکتا. رسول کی آغوش، فاطمہ زہرہ کی آغوش، علی ابن ابی طالب کی سرپرستی، حسن کا ساتھ، اس سے بہتر ماحول کس کو ملے گا؟ پھر تجربات کی پوری دنیا کی، نانا نے کیا کیا امن عالم کے لیے، باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، بھائی نے کیا کیا، خود اپنی. اسی لیے حسین ابن علی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. بہت مشہور مرثیہ ہے مرزا دبیر نے، اس مرثیہ میں جب ہی وہ تلقت السپاہ شبیر، اس میں ایک بات کہی ہے اس نے کہ امام حسین کی زبان سے مناجات کروائی اسی فکر پر کہ کربلا میں امام نے مناجات کی کہ درے گنداں میرے نانا نے تجھے نظر کیا، لے گئی خلد کو پہلو میں شکستہ زہرا، سرخ رو ہے تیری درگاہ میں بابا میرا، دل کے ٹکڑے کیے بھائی نے میرے کچھ پسدا، سر میرا گھر تیری سرکار کے قابل ہو جائے، آج شبیر بھی ان سب کے مقابل ہو جائے.
اللہ 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 اللہ
حسین ابن علی ہم جیسے انسانوں کو کربلا میں نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی نظر میں علی کا ایثار و خدمات تھی، فاطمہ کا ایثار و خدمت، رسول کائنات کی عظمت، اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ پیش کیا. ان کا کمال یہ تھا کہ جو کارنامہ وہ پیش کرتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ہر کارنامہ ان کی شخصیت سے پست ہے. کبھی وہ ایک قربانی کے بعد دوسری قربانی پیش کرتے چلے گئے، انہیں ہر قربانی اپنی عظمت کے مقابلے میں نیچی نظر آتی تھی، تو وہ ایک سے بڑھ کے دوسری قربانی پیش. کوئی عام آدمی ہوتا تو چھوٹی سی قربانی کو بہت بڑی قربانی تصور کر لیتا. اس لیے حسین ابن علی نے ایسی قربانی پیش کی کربلا کے بند میں جس کا کوئی جواب نہیں آ سکا تاریخ عالم میں. اب وہ قربانی کیسے ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی؟ اس لیے کہ کربلا میں انہوں نے یہ نہیں کچھ لوگ آئے اور قتل ہو گئے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، مظلومیت یقیناً انسان کو میں جذبہ ہمدردی پیدا کرتی ہے. کوئی بھی مظلوم ہو، اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دلا وجہ مارا جا رہا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن کیا اس واقعے کو بار بار نقل کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہوتا. تو وجہ کیا ہے؟ وہ مظلومی کوئی نیشن نہیں رکھتی. حسین ابن علی نے کربلا میں مظلومی کا جو تجربہ پیش کیا اس میں لیسن ہے، اور وہ اسباق یہ ہے کہ اس کا جتنی مرتبہ تذکرہ کیا جائے گا کردار کے اوپر چمک آتی جائے گی. کردار نکھرتا جائے گا، یہ عالم ہے. اسی لیے دیکھیے آپ غور فرمائیے گا کیوں ایسا ہوتا ہے، کردار میں یہ نکھار جو آتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی وہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کربلا نے ان تمام رشتوں کو جو انسانی رشتے ہیں مثالی انداز میں پیش کیا. اب اگر بھائی کو دیکھنا ہے کہ بھائی کے ساتھ کیسے برتاؤ ہونا چاہیے تو کربلا دیکھے. زوجہ کو دیکھنا ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسی قربانی پیش کرے تو کربلا آئے. شوہر کو دیکھنا ہے کہ زوجہ کے ساتھ کیسے موانست ہوتی ہے تو کربلا دیکھے. ماں کو دیکھنا ہے کہ بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے تو کربلا کو دیکھے. بیٹے کو دیکھنا چاہیے ماں سے رشتہ کیسے ہونا چاہیے تو کربلا کو دیکھے. یعنی حسین ابن علی نے محض قربانیاں نہیں پیش کی، ایک مثالی باپ پیش کیا، مثالی بیٹا پیش کیا، مثالی بہن پیش کی، مثالی بھائی پیش کیا، مثالی دوست پیش کیا، مثالی میزبان پیش کیا، مثالی مہمان پیش کیا. یعنی اتنی مثالیں جمع کر دی کہ کائنات کا آپ جب تلاش کرنا چاہیں کربلا کے اور آپ کو پلٹ دے. اسی لیے انسانیت آج تک سر بھون رہی ہے کربلا کے واقعات کو پیش کرنے کے لیے. بھائی آپ کو تو ثواب کے لیے آپ آتے ہیں، ایک غیر مسلم کیوں حسین ابن علی پر جان دے رہا ہے؟ اس لیے جان دے رہا ہے ایٹلیسٹ منہج جو ہے وہ کیا حسین ابن علی ہو، کمیونسٹ ہے، پورے کھلے ہوئے کمیونسٹ. وہ کہا کہ حسین ابن علی نے کمیونزم کے پرنسپل کو اوپر لا کے رکھ دیا، حالانکہ وہ بنیادی طور پر توحید کے بغیر کربلا آگے نہیں جاتی. مگر حسین ابن علی کی قربانی میں ہر آدمی کو جو اٹریکشن محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ہر رشتے کا انسپیریشن کربلا میں موجود ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا، ماں کے حقوق بتا دیے، باپ کے حقوق بتا دیے، احادیث میں ان حقوق کو واضح کر دیا گیا، مگر کتابوں میں بڑی بڑی باتیں لکھی جاتی ہیں جب تک عملی طور پر پیش نہ کر دی جائیں باتیں کافی نہیں ہوتی. حسین ابن علی نے قرآن کو کربلا میں سمیٹ کے دکھا دیا، یعنی کربلا کو پھیلا دے تو پوری شریعت بن جائے، اور شریعت کو سمیٹ دے ایک دن میں تو کربلا بن جائے. ایک دن میں آپ سمیٹ سکتے ہیں، پوری شریعت سمٹ کے آ سکتی ہے کربلا کے ایک دن میں. عاشور کا دن سمیٹ لے گا. شریعت کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ شریعت مٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک کربلا باقی ہے تب تک شریعت بھی باقی ہے. بے وجہ کسی آدمی نے نہیں کہہ دیا. خواجہ اجمیری کی مشہور ربائی کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ کی جو بنیاد ہوگا وہی شریعت کی بنیاد ہوگا. شریعت باقی ہے، اسی کے دم سے باقی ہے. بہت سے لوگ ایک زمانے میں بڑا ہنگامہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خواجہ اجمیری کی ربائی میں میرا زور لگتا ہے اس بات پر بھی کبھی کبھی بے وقوفوں کو جن کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا اسی قسم کا کام کرتے رہتے ہیں. یہ ربائی نہیں کیوں نہیں ان کے دیوان میں نہیں. ابھی انہوں نے اپنا دیوان خود چھاپا تھا شائع کیا تھا خواجہ اجمیری نے ان کی مثال کے لگانے کتنے دنوں کے بعد دیوان چھپا ربائی نہیں ہوگی تو نہیں تھی. مگر اس میں مولانا حیدر مہدی ہنوری مرحوم نے جلسے میں یہی بات ہو گئی تھی یاد آ گئی تو آپ کی نقل کر دوں. بزرگوں کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو مزہ آتا ہے. ارشاد فرمایا کسی صاحب نے تقریر میں کہا وہ ان کی ربائی نہیں ان کے دیوان میں نہیں تو انہوں نے جواب دیتے وقت کہا کہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس ربائی سے امام حسین کی عظمت میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. یہ ربائی ہو یا نہ ہو حسین جہاں پر ہے وہیں پر ہے. اس سے کسی کو عظمت ملتی ہے تو خواجہ اجمیری کو ملتی ہے اس ربائی کے کہنے سے کہ ان کا نام بار بار حسین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مختلف رضا خانوں میں لکھی جاتی ہے بیان کیا جاتا ہے. تو کئی اتنے سو سال کے بعد 700 سال ہو گئے خواجہ اجمیری کو آپ ان کے دشمن کیوں ہو گئے. حسین ابن علی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو نقصان ہو رہا ہے وہ خواجہ صاحب کا ہونے والا ہے. کم سے کم ان کی محبت میں اگر لگ گئی ہے ان کے نام تو رہنے ہی دیجیے. صلوات محمد و علیہ وسلم. ہر رشتہ اب دیکھو جو جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بنیاد کیا ہے ان رشتوں کے ٹوٹنے کی بنیاد اور رشتوں کے بننے کی بنیاد کبھی بھی آپ تلاش کر لیجیے گا. رشتے محفوظ رہتے ہیں کوئی رشتہ ہو قربانی کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. اگر آدمی اپنے ہی چکر میں پڑا رہے. شیخ آزادی نے گلستہ میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے بزرگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا. اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے برادر کے دربند خیش است نہ برادر است نہ خیش است. بھائی کے جو اپنی فکر میں لگا ہے نہ وہ بھائی ہے نہ اپنا ہے. اگر بھائی اپنی ہی فکر میں لگا اچھا والا کھیت میں لے لوں اچھا والا مکان کا حصہ میں کھا جاؤں ابا کا جا سادہ پیسہ میں لے لوں تو بھائی کیسا اپنی یعنی اس کا مطلب ہے بھائی ہونے کے لیے بھائی کو قربانی دینی پڑے گی. اگر دونوں بھائی قربانی دینے پر تیار ہو جائیں تو جھگڑا اپنے آپ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آئے صحابہ کرام ہوں گے. باپ مر گیا ہے جھگڑا ہو رہا تھا بحث ہو رہی تھی میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا مجھے اتنا ملنا چاہیے اتنا ملنا چاہیے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں حضور نے فرمایا دیکھو بھائی ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی اچھا لیڈر ہو اپنی بات کو بہت فائدے سے رکھے اور اپنی بات رکھنے میں میں اس کو زیادہ دے دوں اور دوسرے بھائی کو کم دے دوں. یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات رکھے مگر جو زیادہ حصہ لے جائے گا وہ آگ لے گا جہنم کی مل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا کمزور پڑ جائے تم سے دلائل میں اور میں اس کو زیادہ دے دوں آگ لے کے جائے گا وہ تو وہ دونوں رونے لگے کہ حضور نہیں میں نہیں لوں گا اب آپ بانٹ دیجئے. حضرت نے فرمایا اب جب تمہارے پاس یہ شعور پیدا ہو گیا ہے تو اپنے آپ بانٹ لو اور اگر کسی کے حصے میں زیادہ چلا جائے تو دوسرا اسے معاف کر دے بہل کر دے اور وہ دونوں بانٹ کر کے خوشی خوشی چلے گئے. یعنی جب تک وہاں پر مادیت حاوی تھی میٹیریلزم چڑھا ہوا تھا بھائی کو بھائی نہیں دکھائی پڑ رہا تھا. جیسے ہی ایمان پرویل کر گیا ایمان اوپر آیا خدا پرستی اوپر آئی اللہ کا آخرت کا تصور آیا جہنم کی آگ آئی ویسے ہی گسل پرویل کر گیا جھگڑا ختم ہو گیا. ہر رشتے میں جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج مادیت پرستی کا ہے میٹیریلسٹک ہے. آپ یہ بتائیے یہاں بیٹھے ہوئے آپ مجلس میں تشریف لائے کبھی جھگڑا مجلس میں بیٹھنے پر ہوا ہے کیونکہ آپ ایک روحانی جگہ پر آئے ہیں ذکر حسین اور اہل بیت ہو رہا ہے آپ سے میں کوئی جھگڑا نہیں حصہ بٹتے وقت ہو جائے گا. تفصیل میں تبرک ہو رہا ہو تو دیکھیے مجھ سے پہلے کیوں آ گیا مادیت کہیں نہ کہیں سے آ جاتی مزاج انسانی مادیت داخلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا. یہ چیز ہے کہ انسان کی وہ دیکھے نا کہ ہم اپنی بھی کمزوری سمجھ لیں کیا ہے سب لوگ سمجھ سکتے ہیں, حکیم امت ہے وہ. کہتا ہے میں تم سے دو باتوں کے بارے میں ڈرتا ہوں, دو باتوں, ایک ہوس پرستی, دوسرے لامحدود خواہشات. ایک سینسوالزم, دوسرے انلمیٹڈ ڈیزائرز. یہ ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اس کی خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے, خواہشات اس کی بہتی چلی جاتی ہیں ایک کے بعد دوسری. آپ سنتے رہتے, ہم نے تو کتنے واقعات دیکھے, شاید ہم بھی ہو تو اسی حال پر ہو جائے, سبھی ہے. اب بزرگ والا بڑھاپا آ گیا, اب جو کوئی بولتا ہے کہ ہاں بس دیکھو بس دعا کرو کہ اٹھ جائے اور نجات ہو جائے, بس یہ خواہش ہے. اب وہ خواہش یہ کہ لڑکا اب اس کی شادی کے قابل ہو گیا, سہرا دیکھ لیں. پروردگار عالم نے زندگی دے دی, شادی بھی ہو گئی, لڑکے کی سہرا دیکھ لیا, اب پھر ملے تو قاعدے سے تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ ختم ہو گیا معاملہ, سہرا دیکھ چکے, معاملہ ہمارا وائنڈ اپ. اب کہہ رہے ذرا پوتے کا منہ دیکھ لوں, پوتے کا منہ دیکھ چکے, اس کے بعد کہہ رہے اس کی بسم اللہ ہو جائے, پھر وہ یہاں پہنچ جائے, پھر پوتے کا سہرا دیکھ لوں, پھر پوتے کے بیٹے کا سہرا دیکھ لوں. حضور اگر چار کندھے لے جانے والے نہ ہوتے تو آدمی کبھی نہ جاتا, وہ تو اپنے پیروں سے نہیں جاتا, چار آدمیوں سے زبردستی لے جا کے قبرستان میں پہنچاتے ہیں. صلوات دے دو محمد والے عمر. یار اس کی لامحدود خواہشات, غالب کہتا ہے نا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم, یارب ہم نے دشتے امکا کو ایک نقش پا پایا, یعنی یہاں تو خالی ایک پیر رکھا تھا ہم نے, دوسرا پیر معلوم ہی نہیں ہوتا. مگر دیکھیں معصوم کیا کہتا ہے, یعنی ہمیں بالکل سمجھا رہا جنت کیسے جائیں, سولوشن کیا ہے جنت جانے کا, تو اس کو بڑا لمبا لمبا سولوشن ہو سکتا ہے نا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اپنے حقوق کو ادا کرو. انہوں نے ساری بات کو سمیٹ دیا ایک جملے میں, کہا ایک پیر اپنے نفس پر رکھو, دوسرا جنت میں. ایک پیر اپنے نفس کے اوپر رکھ دو, نفسانی خواہشات کو کچل دو, دوسرا اس سے تمہارا جنت میں بھائی کئی ہے, نفس سے نو جاؤ, ہم لوگ جنت پہنچ گئے. میں آپ کے نام میں یہ صورت لانا چاہتا ہوں, رشتے بچتے کیسے ہیں, اگر ان کے اندر یہ ہو جائے جذبہ میرا تو کبھی نہیں بچ سکتے رشتے, ٹھیک ہے. لیکن انگریزی کی کہاوت ہے, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, جب صدقہ شروع ہوتا ہے تو گھر سے شروع ہوتا ہے. کہاوت دیکھنے میں یوں ہے, اور ہمارے یہاں اس کی دوسری شکل ہے کہ اندھا واٹے روڑیاں پھر پھر اپنے کو دے, یعنی وہ ادھر ہی بس تم بیٹا کہاں گیا, بھائی کہاں گیا, اس کو دے رہا ہے. اگر ایسا تقسیم میں تبرک کرنے والا ہو تو یہ ہے تصور زندگی کا, کہ بھائی ہم جو ہمارے پاس ہے, آپ کو کتنے بڑے آفس ہے, جو جتنا نیپوٹزم ہوتا ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے. اب ہم تو ہو گیا, ہم کو پاور مل گیا لائسنس دینے کا, پہلے ہمارے گھر والے, پھر خاندان والے, پھر گاؤں والے, پھر پارٹی والے, کس کو ضرورت ہے اس لائسنس کی, اس سے ہم سے مطلب ہی نہیں. مکان بانٹنے پر آ گئے, سرکار نے ہم کو مکان بانٹنے پر رکھ دیا ہے, اب یہ اس کو ضروری ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں. بعض اوقات تو دینی حضرات بھی اس طرح کی خامیاں اور غلطیاں کر جاتے ہیں, جن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ کہاں جائے, یہ قمص کہاں جائے, اسے کس کو دیں. اس طرح کی خامیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیے کہ انہوں نے کیسے بتایا کہ کیسے نفس کو کچلا جاتا ہے. ایک آدمی جس نے دن بھر روزہ رکھا ہو, دن بھر کام کیا ہو, وہ دسترخوان سامنے لگا دیا جائے, اور جس وقت افطار کرنے والا ہوں, میں نے افطار کے موقع پر مسجدوں میں ہاتھ پیر چلتے دیکھے ہیں, یعنی تقویٰ کا وہی صحیح امتحان کا وقت ہوتا ہے. بالکل جی, صاحبان ایمان, اللہ نے تم پر روزے اس لیے واجب کیے, لکھ دیے ہیں لعلکم تتقون, شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ اور شام کو پھلکیوں کے چکر میں ایک دوسرے کو مارو, چائے کے سلسلے میں پٹائی ہو جائے, شربت کے لیے چھین چھین جھپٹ ہو جائے, انسان کا مزاج ہوتا ہے کیونکہ زندگی بھر اسے پرواہ نہ رہے, مگر اس موقع کے اوپر ہو جاتی ہے, کیونکہ اشتہا ہے, یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے. آواز دینے والا کہہ رہا ہے میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل بیت تم میرا پیٹ بھر دو؟ اسے کتنی روٹی کی ضرورت ہے؟ یہ میں سب سے پوچھ رہا ہوں. ایک آدمی آیا ہے, ارے بہت دھوکا ہوگا, دو لے لے, علی کی روٹی بھی لے لے, فاطمہ کی روٹی بھی لے لے, حسن و حسین نے کیوں دی تھی روٹی؟ تو مگر لیکن بات بہت اسے توجہ فرمائیے گا, اسے روٹی کی ضرورت ایک کی ہوگی, مگر ایک سی سچویشنز میں جتنے معصوم ہوتے ہیں سب کے عمل کا انداز ایک ہی ہوتا ہے. عصمت نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے, نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتی ہے, یہ کوالٹی ہوتی ہے. جیسے ہی اس نے آواز دی, یہ روٹیاں دینے والے, اگر اس کا کوئی کیلکولیشن ہو تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا اس کے جھولے میں یہ چاروں روٹیاں پہنچنے میں, سب نے دے دی. تو آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے فضا نے کیوں دے دی؟ فضا کو سوچنا چاہیے تھا چار روٹیاں چلی گئیں, اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ روٹی حسنین کو کھلا دیں, محبت کرتی ہیں کہ ایک ایک ٹکڑا بانٹ لو. لیکن اگر فضا نے اپنی روٹی روک لی ہوتی تو قیامت ہوتی. اس لیے کہ ہم تمام مومنین و مومنات یہ کہتے یہ سب معصوموں کا کام ہوتا ہے. ہم غیر معصوم آدمی ہم سے کیا کہہ رہے ہو, معصوم سے انہوں نے دے دیا, فضا نے نہیں دیا. فضا نے بتایا کہ اہل بیت کی محبت کے معنی زبانی نہیں ہوتے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے. جیسے انہیں آپ کی طاقت جو آپ کا شکر گزار ہوں, ارے آپ غور کریں کتنے مشکل منزل ہیں. آج یہ خود کھائے, اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, اچانک ہوا, حادثے کے طور پر بھی کبھی کبھی جوش میں بھی آدمی بہت سے سخاوت کر جاتے ہیں, بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کیا اس وقت چڑھ گئی تھی, بلا وجہ 5,000 روپے چندہ لکھا دیا. اچھا صدقے میں میں نے آپ سے دن بعد نقل کیا تو شیطان نے کہا تھا کہ صدقے کا خیال آئے تو جلدی کرنا ورنہ پھر میں غور کروں گا. اور وہ ایک جگہ صاحب بیان کر رہے تھے, واقعہ درج کیا گیا, عالم دین نے کشکول میں اس کو درج کیا. کہا کہ وہ ایک صاحب مسجد میں واضح کہنے لگے, کہا عالم دین نے واضح میں کہا کہ جب کوئی آدمی صدقے کا خیال کرتا ہے تو 70 شیطان ہاتھ سے نپٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں, میں بھی گھر جاتا ہوں اور میرے پاس جو جو یا گیہوں رکھے ہیں وہ میں خیر صدقہ کر کے آتا ہوں, سب کچھ نہیں. بلا وجہ والی باتیں مشہور ہو گئی. خیر وہ تشریف لے گئے, آدھے پانچ گھنٹے بعد لوٹ کے آیا. انہوں نے کیا ہوا کہنے کہ تمہیں میں دیا تھا تو آپ نہیں نہیں دیا. کہنے کیا ہوا, شیطان نپٹ گیا. کہ نہیں شیطان تو نہیں لیتے, لیکن یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیطان کی اماں نپٹ گئی تھی, کیونکہ وہ پیچھے پڑ گئی, کہنے لگی تم سب صدقہ کر دو گے بچے کیا کھائیں گے, اس میں دینے نہیں دیا. تو صدقہ ایسی شے ہے کہ انسان اس میں کبھی غلطی کر جائے تو دوسرے دن نہیں کرے گا. پھر اب دوسرا روزہ ہو اور پانی سے افطار ہو, اور پانی سے رہے افطار نہ ہو بلکہ اس میں کام بھی کیا جائے, جو بھی پیسے جائے, پھر روٹی لگائی جائے, پھر دسترخوان بچھایا جائے, اور اب آواز دینے والا آواز دے کہ میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں, کیا اہل بیت رسالت ہو سکتا ہے کہ تم اپنی روٹی دے دو. اگر پہلے دن غلطی سے یا ایکسیڈنٹ سے ہوا ہوتا تو آج نہ ہوتا. اب آج جب انہوں نے پھر دے دی اتنی روٹیاں اسی طرح سے دے دی, تو تیسرا دن آیا دو روزوں پر. میں کہتا ہوں تمام روزہ داروں کو, اہل بیت کے روزہ داروں کو یہ جاننا چاہیے کہ روزہ طاقت دینے والا ہوتا ہے, کمزوری دینے والا نہیں ہوتا. تقوا طاقت کا نام ہے, کمزوری کا نام نہیں. بھائی ایک آدمی سگریٹ پینے کی عادت رکھتا کنٹرول نہیں کر پاتا, اور ایک آدمی شہر سے لے کر کے اور افطار تک سگریٹ نہیں پیتا, کون طاقتور ہے؟ جو نہیں پیتا وہ طاقتور ہے, جو پانی نہیں پیتا وہ طاقتور ہے, جو کھانا نہیں کھاتا وہ طاقتور. کربلا کے بھوکے پیاسے طاقتور تھے, یزید کے سپاہی نہیں. وہ طاقتور تھے جو تین دن کے بھوکے تھے مگر فرات کو دیکھتے بھی نہیں تھے, یہ ان کی طاقت کا نام. تیسرا دن آ گیا. اچھا آپ کی طرف سے میں آپ سے کہتا ہوں جب تیسرا دن آیا تو کیا ہوا, پھر وہی کام ہوا, روٹیاں لگائی گئی. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, صدقہ گھر میں ہوتا یا گھر میں نہیں ہو رہا. اچھا اگر یہ ہو گیا ہوتا تو شاید ابھی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بچوں تم ابھی بیماری سے اٹھے ہوئے ہو, پریشان ہو, ہوشیار رہنا, کوئی لگ گیا ہے, ٹھیک افطاری کے وقت آتا ہے. مگر ایسے ہی افطار ہوا, اب اس نے آگے آواز دی, میں قیدی ہوں, میں کثیر ہوں, میں پریزنر ہوں. یہاں دیکھیے سارے افراد بیٹھے ہوئے, ماشاء اللہ بعض قانون دان تشریف فرما ہے اور بہت ہی اسٹیچر کے قانون جاننے والے موجود ہیں, بنگلی قانون کے حساب سے بھی. تو اسیر جو ہوگا, پریزنر جو ہوگا, کیپٹیو جو ہوگا, وہ دروازے پہ کیسے آئے گا؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں جب بدر کے واقعات پیش آئے ہیں, جنگ بدر میں رسول اللہ کی آدمیوں کو فدیہ نہیں دے پاتے تھے, جو لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ مدینے کے باہر نہیں جا سکتے, یہ ان کی قید ہوتی تھی. اور ان کو یہ چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے کمائیں, اگر اپنی روزی اور اپنی آئنس نہیں اکٹھا کر پاتے ہیں تو پھر مانگیں گی, سائل بنیں گے. یوں ہے وہ قیدی بننا, قیدی کوئی آ ہی نہیں سکتا. بھائی ہمارے یہاں جو جیل ہوتی ہے تو جیل کا قیدی کسی آدمی کے دروازے پر روٹی کیسے مانگے گا؟ اہل بیت کے دروازے پر آنے کے معنی کہ یہ ایسے پریزنرز تھے جو مدینے کے نواح کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, بس یہ آرڈر ہے. اب اپنی محنت سے نہ کما سکیں گے تو کسی سے مانگیں گے. وہ بھی سمجھدار ہیں, جانتے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا یہ کہ شام ہو گئی ہے, کہاں چلیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت آپ کو واقع ہے اچھی طرح. وہ بہت غریب تھے, پریشان حال تھے, اصحاب صفا میں تھے. انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں کیا کرتا تھا, جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی تھی تو میں حضرت جعفر طیار سے علیہ السلام سے کیا کہتا تھا, میں ان سے کوئی دینی مسئلہ پوچھتا تھا تاکہ میں اسی بہانے ان کے گھر تک پہنچ جاؤں. تو یہ کہیں گے کھانا کھا لو, یہ کہیں اشتہار ہے سمجھداری کا. ایک اور شخصیت کے لیے انہوں نے کہا کہ ان سے اگر سوال پوچھتا تھا تو وہ وہیں پر کھڑے کھڑے جواب دے کے چھٹی کر دیتے تھے. مگر جناب جعفر طیار کو بتایا, اگر ان کا جواب ختم بھی ہو جاتا تھا تو بھی مجھے گھر تک کنٹینیو کرتے تھے, جاری رکھتے تھے یہاں تک کہ میں گھر پر پہنچ جاؤں. یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا جناب جعفر طیار کی, جو فضیلت میں لکھا یہ بیان کیا. تو اب تیسرا دن تھا, اسیر آیا. یہ اسیر کون ہے؟ مسلمان نہیں, کیونکہ مشرک ہے. یہ جو جنگ بدر میں گرفتار ہوا ہے یہ مشرک ہے, یہ مسلمان نہیں. مسلمان ہو جاتا تو رسول اللہ یوں چھوڑ دیتے, ختم ہو گئی بات. یہ مشرک ہے, اس کو فدیہ نہیں دے سکا اس علاقے میں. تیسری دن آیا, روزہ سب سے سخت, آنے والا مشرک ہے. مطلب دینے والا یہ کہہ دیتا بھائی ایک دن نسیم آیا, مسکین آیا, مسلمان سے غیر مسلم سے کیا مطلب. معلوم ہے اہل بیت فیاضی میں ریلیشن نہیں دیکھتے, دین نہیں دیکھتے, ضرورت دیکھتے ہیں. کس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھوکا آیا ہے, وہ اس بھوکے کو دیکھ رہے ہیں, اس کا ریلیشن نہیں دیکھ رہے. اس کا ریلیجن نہیں دیکھا اہل بیت میں, اور اس کو بھی ویسے روٹی دے دی, بلکہ بڑا اچھا موقع تھا. ارے مشرق ہے, ختم کرو. اسی طرح بالکل ایسی واقعہ امیر المومنین کے دور خلافت میں پیش آیا, اور دور خلافت میں آپ اندازہ کیجیے گا, دیکھا کہ ایک آدمی چھپا ہوا چلا جا رہا ہے, بڑا ہی کمزور تھا. مولانا جی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نصرانی ہے, کرسچین ہے. لیکن بالکل اپنے انداز سے جواب دیا کہ یہ اول مومن ہے, اول مسلم ہے. جیسے عیسائی کہیں گے ناراض ہو جائیں گے, کیا یہ نصرانی ہے؟ اچھا کیا حضرت علی جانتے نہیں تھے یہ کون جا رہا ہے؟ میں بولتا ہوں جو آدمی سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی 70 پشتیں دیکھ لیتا ہو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ آدمی کون جا رہا ہے. جانتے ہیں کہ کون جا رہا ہے, کیا یہ نصرانی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کا دین نہیں پوچھ رہا ہوں, میں اس کی حالت پر پوچھ رہا ہوں کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہے. آقا معاملہ یہ تھا کہ یہ بیت المال کا کاتب تھا, منشی کا حساب لکھتا تھا. اس کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی. ارے اس زمانے میں کیٹریکٹ ہو جاتا رہا, وہ ختم ہو گیا, کوئی آپریشن تو ہوتا نہیں تھا. اس کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی. اب اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں رہ گیا تو پریشان ہے, مخلوق الحال. امیر المومنین کا جواب سارے دنیا والے لکھے اپنے ہاں اور سوچے. امیر المومنین نے کہا تمہارے اوپر واہ ہو, افسوس ہو کہ جب اس میں بہترین صلاحیتیں تھیں تو تم نے اسے نچوڑ لیا, اور جب اسے تمہاری ضرورت تھی تو تم نے اسے چھوڑ دیا.
وہ تمہارا کاتب تھا, گورنمنٹ ٹریجری کا کاتب تھا, آپ نے حکم کیا اس کو لایا جائے اور یہ آرڈر کیا کہ تاحیات اتنا اسکالرشپ اتنا وظیفہ دیا جائے جو اس کے اور اس کے خاندان کی ضرورت کے لیے کافی ہو. یعنی اہل بیت یہ نہیں دیکھتے, یہاں تو گولیاں نہیں دیکھتی یہ کون ہے, بم نہیں دیکھتے کہ اپنے ہی کو مار کر کے بھی خوش ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کام کر دکھایا ہے. وہاں وہ ان کی عیسائی اور نصرانی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی ضرورت ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مادیت ختم ہوگی, خدا پرستی آئے گی, تو صرف اسی دین والوں کو اس سے فائدہ نہیں ہے بلکہ مکمل انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. بس اب آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے, دیکھیے آپ کی طرف بات تو بہت دور تک جانی تھی لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پائی, لیکن بس آخر کلام میں یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ ہر رشتہ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں, مادے سے اسلام نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہ کچھ کمائیے نہ کھائیے نہ رکھیے, مادیت پرستی نہ کریے, پیسہ خوب کمائیے اس کی محبت نہ پیدا ہونے پائے. امیر المومنین کسی فقیر کا نام نہیں, ایک امیر کا نام ہے. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں جس زمانے میں آپ کو خلافت نہیں ملی اس پیریڈ میں یمبے میں 100,000 کھجور کے پیڑ تیار کیے ہیں. ان کی اکانومی کا یہ حال تھا, اپنی کمائی ہوئی آمدنی سے 1,000 غلاموں کو آزاد کیا. یہ امیر المومنین کی شان ہے, یعنی ان پر کچھ تھا ہی نہیں, پیوند وہ اپنے کپڑوں میں اس لیے لگائے تھے تاکہ دوسرے کپڑے پہن سکے, وہ جو بھی روٹی اس لیے توڑتے تھے تاکہ دوسرے گھروں میں چوہے جل سکیں. یہ ان کی انسانیت نوازی ہے جو انہیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہے. میٹیریل میں نے کبھی ذکر کیا تھا, رمضان کی مجلس میں آیا تھا, اب بات آ گئی تھی اسے کہہ دوں, مولانا روم بہت بزرگ شخصیت ہمارے یہاں گزری ہے. دیکھیے یہ نہیں کوئی آدمی یہ امپریشن لے لے, بہت سے بچے یہ امپریشن لے لیتے ہیں کہ دنیا فضول ہے, پڑھائی لکھائی چھوڑو ختم, یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کہ دنیا اپنی جگہ بہت ضروری ہے حاصل کرنا, اب یہ مجلس ہو رہی ہے یہ بغیر میٹیریل ورلڈ کے ہو سکتی ہے؟ اتنا انتظام اتنا خرچ اتنا یہ, جب تک دنیا ارن نہیں کی جائے گی کمائی نہیں جائے گی کچھ نہیں ہو سکتا. مسجدیں امام باڑے اچھائیاں چیریٹی سب اسی سارے سے مینٹین ہوتی ہیں. بس کیا ہے یہ مادیت پرستی سے نہیں آتی, یہ مادے سے آتی ہیں. میٹیریل ہے مادیت پرستی نہیں. مولانا روم نے کہا کہ زندگی کے لیے دولت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کشتی یا بوٹ کے لیے پانی کی مثال. کوئی کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی. آپ لاکھ کشتی بنا لیجئے, بوٹ بنا لیجئے, ناؤ بنا لیجئے, ناؤ ہے پانی نہیں ہے تو ناؤ چل ہی نہیں سکتی. جب پانی ہوگا تو آپ تو واضح میں کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے سمندر میں چلتے ہیں سڑک پر تو ناؤ چلتے ہم نے دیکھی نہیں, ناؤ پانی میں چلتی ہے. مولانا روم نے کہا بالکل ایسے ہی زندگی دولت کے بغیر نہیں چلتی. یہاں تک کہ اہل بیت بھی, ہمارا کہنا جو کی روٹی بھی تو دنیائی ہے, جن کپڑوں میں پیوند لگا ہے وہ بھی دنیائی کا نام ہے نا, جو اونٹ ان کے پاس ہے وہ بھی دنیا میں آتا ہے, جو گھوڑا ان کے پاس ہے, جو تلوار ان کے پاس ہے, جو چکی ان کے پاس ہے, جو بستر ان کے پاس ہے, وہ سب دنیا ہے. یہ نہیں کہ دنیا نہیں, کم و زیادہ کی بات الگ ہے, دنیا ہے. بات کیا مولانا روم فرماتے ہیں کہ بس ایک بات کا دھیان رہے, دیکھیے ناؤ پانی کے بغیر نہیں چلتی, زندگی دولت کے بغیر نہیں چلتی. دھیان یہ رہے پانی ناؤ کے باہر رہے اندر نہ آنے پائے. پانی ناؤ کے اندر آئے گا تو ناؤ کو ڈبونے دے گا, چلے گی نہیں. اگر دولت مقصد حیات بن جائے گی تو زندگی برباد ہو جائے گی, اگر دولت آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. تو اصل مادیت نہیں, مادیت پرستی نقصان دہ ہے, نہ انڈیویجل پراپرٹی نقصان دہ ہے کہ انفرادی ملکیت نہ ہو, یہ کوئی سلوشن نہیں ہے, کبھی ذکر کروں گا آپ کی خدمت. تو اسلام نے انسانیت کا سبق سکھایا, انسانیت اور اسلام ایک ہی پہلو کے دو رخ ہیں بلکہ ایک ہی رخ ہے. کبھی اس کا نام اسلام ہوتا ہے کبھی انسانیت. اب کوئی آدمی انسانیت سے ہٹ کے اسلام کا تعارف کرائے تو وہ سمجھتا ہوگا یہ اسلام ہے, وہ اسلام ہوتا نہیں ہے. اسلام ہی انسانیت ہے, انسانیت کے بغیر اسلام کیسے آگے بڑھے گا. قرآن مجید میں آئے تھے سورہ مائدہ میں, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا کسی نفس کو, یا زمین میں فساد کیا جس نے فساد کیا ہو اس کے عوض قتل کر دیا جائے, یا قصاص میں قتل کر دیا جائے, اس کو چھوڑ کے, من قتل نفسا, اگر کسی نفس کو قتل کیا بغیر قصاص کے یا بغیر کسی فساد فی الارض کے حکم کے قتل کیا, تو کیا فکانما قتل الناس جميعا, وہ ایسا ہی ہے وہ آدمی جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, جتنے تھے سب کو مار ڈالا ایک کو. من احیاها, اگر ان میں سے ایک کو زندہ کر دیا, فکانما احیا الناس جميعا, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. کربلا اسی زندگی کا سبق ہے. حسین نے کتنوں کو زندہ کر دیا, اپنی قربانی سے کتنوں کو زندہ کر دیا. اب یہ میں اس رخ پر صرف دو منٹ آپ کو روکنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آرگنائزیشن ہمیشہ آپ یاد رکھتے ہیں بلڈ ڈونیشن کرتا ہے, خون کا عطیہ یہاں دیا جاتا ہے. آج بھی کیمپ لگا ہوا ہے اور نوی محرم تک لگا رہے گا. خواتین بھی خون دے سکتے ہیں, مرد بھی دے سکتے ہیں, کسی کے کام آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا خون کسی آدمی کی زندگی بچا لے, مر رہا تھا اسے بچا لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, من احیاها, اگر ایک کو بھی بچا لیا, فاحیا الناس جميعا, تو اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. کتنا اچھا موقع ہے کہ آدمی ساری کائنات کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے. اگر ایک حسینی جس کے پاس قوت ہے طاقت ہے اس کی عمر ہے اور خون دے سکتا ہے, جو ایک بوتل خون دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ زندگی دینے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ کربلا کے چاہنے والوں سے زیادہ کس کو حق ہے کہ وہ انسانیت کو بچائے؟ ان کے مولا نے انسانیت کو بچایا, وہ خود بھی انسانیت کو بچائے. سلام دے دو ہم بنے والے ہوں. دیکھیں بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا, یہی آپ مادیت پرستی کو اپنے درمیان سے میٹیریلزم کو کم کرتے چلے جائیے, رشتے اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے. جتنے انسانی رشتے ہیں وہ استوار ہوتے چلے جائیں گے. دوست اور دوست میں لڑائی مادیت پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا اسی مادیت پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے, بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا مادیت پرستی کی وجہ سے, باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہوتی مادیت پرستی کی وجہ سے. یہ سارے رشتے جو ٹوٹنے لگتے ہیں میٹیریلزم کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. اگر میٹیریلزم کو ہٹا دیا جائے ہر رشتہ استوار ہو جائے, اور میٹیریلزم کبھی نہیں ہٹ سکتا جب تک اس کی جگہ پر خدا پرستی نہ آ جائے. جب تک توحید راسخ نہیں ہو جائے گی, اللہ درمیان میں نہیں آئے گا کہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. یہ بتائیے, انسان اپنے دل سے بچوں سے جتنی محبت کرتا ہے, کیا حسین ابن علی اس سے کم محبت کرتے تھے؟ اگر کم محبت کرتے ہوتے تو کل آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ کیوں جوان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, وہ قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا. مگر انہیں یہ لگا کہ اگر انسانیت کے لیے علی اکبر کا کلیجہ کام آ جائے تو دے دو. کیا باپ جیسے بھائی کی محبت حسین ابن علی کے دل میں کچھ کم تھی؟ مگر انہوں نے جب انسانیت اسلام اور اللہ کی رضا کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ قربانی بھی پیش کر دینے کے قابل ہے. یہ عباس کو کی ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تھے, وہ جو محبت ان کو تھی. مگر جس وقت وہ ٹکراؤ ہوا انہوں نے خدا کی محبت کو سامنے رکھا, اپنی محبت کو ہٹا دیا. یہی کربلا کا لیشن ہے, سبق ہے کہ ہم اپنی محبت کو ہٹا دیں, خدا کی محبت کو سامنے لے آئیں. آپ بتائیے 6 مہینے کا بچہ جو حسین ابن علی جانتے تھے کہ کیا ہوگا, ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے, انہوں نے شب عاشور خبر دے دی تھی, قاسم تمہارا 6 مہینے کا بھیا بھی شہید ہوگا, اس کا نام منظر شہادت میں ہے. اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا کربلا کا. اسی لیے ارباب کرم جب حسین ابن علی نے, اس لیے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جاتے اور کہتے ایک بچے کو لاؤ میری آغوش میں, تو میں اس کو لے کر کے جاتا ہوں اور اس کی شہادت کو پیش کرتا ہوں. مگر یہ اگر حسین کر دیتے تو یہ امام کی قربانی ہوتی, علی اصغر کی قربانی نہ ہوتی. اس لیے حسین ابن علی نے اس تغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ينصرنا,
وحل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے. کئی مرتبہ آپ نے استغاثہ فرمایا، اس کے کئی بہت سے اثرات ہوئے ہیں. کبھی استغاثے کے اوپر کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی ہے لبیک یا ابن رسول اللہ، کبھی استغاثے پر بیمار امام نے تبھی اما کو آواز دی میرا آسا لائی ہے، میری تلوار دیجیے، امام وقت استغاثہ کر رہا ہے. مگر تیسرا استغاثہ جب امام نے کیا کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے، تو چھ مہینے کے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. یہ ہے قربانی علی اصغر. میں ادھر خیمے میں شور گریا برپا ہوا، ادھر حسین سمجھ گئے کہ مقصد پورا ہونے کا وقت آ گیا، قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد آواز دی کیوں گریا ہو رہا ہے. کہا جناب زینب فرماتی ہیں، بھیا ماں جائے جب تم نے استغاثہ کیا تو یہ ننھا سا بچہ جو جا بلب ہے اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. میں یہ سننا تھا کہ امام نے کہا اچھا بچے کو مجھے دے دو، میں لے کے جاتا ہوں، سوال کروں شاید اشقیا اس کو پانی پلا دے، شاید انہیں ترس آ جائے. روایت میں ملتا بیان کیا جاتا ہے جناب رباب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اچھا آپ لے جا رہے ہیں لے جائیے، مگر میں ذرا اسے تیار کر دوں، پانی ہوتا تو شاید منہ دھلاتی ہوں. لے گئے ایک سبز رنگ کا کرتا، ہرے رنگ کا کرتا پہنایا جو علی اصغر کے جسم سے بھی لمبا تھا، اور پیار کرتی ہوئی کلائی کانوں میں کچھ کہتی ہوئی، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے چھ مہینے کے بچے کو لائے گی تو اس کے جذبات کیا ہوں گے. حسین کی آغوش میں ادھر بچے کو دیا، ادھر امام کے دل میں آیا رباب سے پوچھے، اے رباب اپنے لال سے کیا کہہ رہی تھی، تم نے اپنے لال سے کیا کہا؟ فرمایا میں نے اس علی اصغر سے تین باتوں کی طرف میں نے اس کو سمجھایا، وصیت کی ہے. میں نے کہا میرے لال دیکھو جب وہاں جانا تو دادی سے میری شکایت نہ کرنا کہ تمہیں پانی نہیں پلایا، تمہیں سیراب نہیں کیا، تمہیں غذا نہیں دی. میرے لال اگر پانی ہوتا تو تم سے عزیز نہ کرتی، دادی سے شکایت نہ کرنا. اور دوسری بات میں نے کہی کہ بیٹا جب وہاں پہنچ جانا تو دیکھنا سب تمہارے بابا کے منتظر ہیں، کوثر سے تب تک سیراب نہ ہونا جب تک تمہارا بابا خود نہ پہنچ جائے. اور تیسری بات میں نے کہی کہ میرے لال تم اب میدان قتال میں مجاہد بن کے جا رہے ہو، حسین کے سپاہی بن کے جا رہے ہو، جب تک حسین کا کوئی ناصر رہا حسین تک کوئی حربہ نہیں آیا. تمہارے بھیا علی اکبر نے حسین تک کوئی حربہ، کوئی تیر، کوئی نائزہ نہیں آنے دیا، تمہارے چچا عباس نے کچھ نہیں آنے دیا، تو اب مجاہد بن کے جا رہے ہو. اے بیٹا دیکھو یہ دھیان رہے کوئی حربہ بابا کو لگنے نہ پائے، تم میرے دودھ کی لاج رکھ لینا کہ رباب کے مجاہد بن کے جا رہے ہو. حسین روئے، علی اکبر کو ہاتھوں میں لیا، ارباب کرم آئے، میدان قتال میں آواز دی گروہ اشقیا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، شاید اب قرآن کا واسطہ دیں گے. مگر ایک مرتبہ آپ نے ابا کا دامن ہٹایا کربلا کی دھوپ میں تو بچہ تھا، کملایا ہوا چہرہ اشقیا نے، کو اندازہ نہیں تھا کہ حسین کیسے بچے کو لے کے آ جائیں گے. فرمایا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، میں قصوروار ہوں. یہ بچہ تو کسی قانون میں کسی دین میں قصوروار نہیں ہو سکتا، اسے پانی پلا دو. پر اتنا کہنے کے بعد آپ نے کہا اپنی ابا بچھائی، ابا بچھا کے اس پر شہزادے کو لٹایا. کہا میں دور چلا جاتا ہوں، تمہیں اگر یہ خیال ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو اپنے ہاتھوں سے اسے پلا دو. سرکار امدت العلماء صاحب السلام مولانا کلی حسین صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اسی مقام پر
کہ کربلا کے ہنگام میں قربانی میں حسین نے اتنی قربانی پیش کی، انہوں نے اتنا لحاظ کیوں کیا کہ علی اصغر کے لیے ابا بچھائی، کیوں نہیں جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیا؟ تو فرماتے تھے سرکار مرحوم کے ہو سکتا ہے یہ خیال رہا ہو کہ ہمارے جب کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم پھوٹ گیا تھا، کہیں علی اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے کربلا کی زمین میں چشمہ پھوٹ جائے اور امتحان ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے ابا بچھا دی تھی کہ علی اصغر کی ایڑیوں سے ریزدار کربلا چھونے نہ پائے۔ ادھر دشمن منقلب ہونا شروع ہوا، ارباب کرم ادھر امام نے پھر بچے کو آغوش میں لیا، اتنا ننگ انسانیت کام تھا کہ پسر سعد نے ہرملا سے کہا ہے، ہرملا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام تو قطع کر دے، یہ نہیں کہہ سکا کہ علی اصغر کو شہید کر دے، اس نے کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے تیر سے شعبہ لیا، اس کا تیر اس نے خود جناب مختار کے دربار میں گرفتاری کے موقع پر کہا اگر لوہے کی چھ چادریں لگا دی جائیں اور میں تیر ماروں تو پار ہو جائے گا، میرے تیر کی طاقت یہ ہے۔ ارباب کرم اس نے خاص موقع پر تیر لگایا ہے، عباس کے مشکیزے پر تیر لگایا ہے، اس نے زینب کے بازو پر تیر لگایا تھا اور رباب کے لال کے اوپر تیر لگایا، مگر یہاں اس کے تیر لگانے کی ساری تیر اندازی کا فن اس کا برباد ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ تیر جوڑا، نشان لیا اور اس کے بعد کمان جھکا دی، دو مرتبہ جب یہ ہوا تو پسر سعد چیخا کیا کرتا ہے کچھ ایسا تیر انداز نہیں، کیا لشکر جب منقلب ہو جائے گا تو تیر لگائے گا؟ اس نے کہا امیر جو میں دیکھتا ہوں تیری آنکھ نہیں دیکھتی، ارے جب میں تیر لگاتا ہوں ایک بیوی نظر آتی ہے جو اپنی گردن میرے نشانے کے آگے رکھ کے دیکھتی ہے، ایک نقاب پہنے ہوئے بیوی ہے جو اپنی گردن رکھ کے دیکھتی ہے، مجھے ہدف نہیں مل رہا۔ بس ارباب کرم تیسری مرتبہ اس نے تیر لگایا اور میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے تیر اب بھی ہدف پر نہیں گیا، تیر ہدف پر جا رہا ہوتا تو چھ مہینے کے بچے کو ہمت کر کے تیر کو کیوں گردن پر لینے کی ضرورت آتی؟ ماں کی وصیت تھی حسین کا گھر بنا جائے، اس لیے تیر جا رہا تھا حسین کی طرف، علی اصغر نے ہمت کر کے تیر کو اپنی آبو اپنی گردن پر لیا، بچہ تیر کی طاقت سے حسین کی آغوش میں پلٹ گیا اور نہ صرف پلٹا بلکہ حسین کے بازوں میں تیر پیوست ہو گیا۔ شاید زبان بے زبانی سے علی اصغر نے کہا اے مادر گرامی گردن بہت چھوٹی تھی، تیر کا پھل تیر بے شوبھا تھا، اس لیے بابا سے تیر پہنچ گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ان ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے جن کی آغوش میں بچے ہیں، جن کے جوان بچے ہوئے سلامت رکھے۔ میں رباب کے لال کا پرسہ رباب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اے بھائی اور اندازہ کرو اداکارہ امام مظلوم کہ جب یہ بچہ آغوش میں منقلب ہو گیا، آپ نے بہت ہمت سے سنا تھا کل کہ حسین نے کتنی ہمت سے علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا، مگر کیا اس سے زیادہ ہمت یہاں نہیں چاہیے؟ علی اکبر کی گردن میں بھی تیر پیوست ہے، امام کے بازوں میں بھی تیر لگا ہوا ہے، میرے آقا نے کیسے تیر نکالا؟ نہ صرف تیر نکالا بلکہ ہاتھوں میں اور چلوں میں خون بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ چاہ کے اسے زمین کی طرف پھینکے، زمین نے فریاد کی فرزند رسول ایک دانا اگنے نہیں پائے گا اگر یہ ایک بوند خون گر گیا۔ ہمارے کرم بعض روایات میں کہ آسمان کی طرف پھینک دیا، بعد میں یہ کہ آسمان میں فریاد کی بارش نہیں ہوگی، تو امام مظلوم نے وہ لہو اپنے چہرے پر مل لیا، نانا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا، مگر ماں کرے خیمہ پر منتظر تھی، بس
چند منٹ کی زحمت در خیمہ پر ابھی آپ جھولے کی زیارت کریں گے. علی اصغر نہیں, علی اصغر کا جھولا موجود ہے. ارے جھولا اتنا ہم ہے, اتنا ہم کہ جب قید خانہ شام سے رہائی ہوئی ہے اور تمام لوٹا ہوا اسباب ملا تو امام زین العابدین نے یہ کہا یزید سے, میرے بھیا علی اصغر کا ایک جھولا تھا, لکڑی کا جھولا, اس جھولے کو دے دے. اس نے کہا آپ کی ثقافت, آپ کی عمارت, آپ کا انداز ایسا ہے, معمولی کا جھولا لکڑی کا آپ اس کے لیے فریاد کر رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا ہے میری ماں جب غنودگی میں ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ ہلاتی رہتی ہے جیسے دھولا دھلا رہی ہو. اب علی اصغر نہیں مل سکتا تو کم سے کم علی اصغر کا دھولا تو مل جائے. حسین کو اسی رباب کو خبر دینی تھی, ننھے سے بچے کو لیا. میں کہتا ہوں اگر حسین کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی یہ بتائیں, سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی؟ سب کہیں گے کہ سب سے زیادہ مصیبت وہاں ہوئی جہاں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر ہر شہادت پر ایک بار کہا, علی اصغر کی شہادت پر سات مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. رحم اللہ و تسلیم امرہ, یہاں تک کہ خیمے میں پہنچ کے آواز دی, رباب اپنے لال کو لے جاؤ. ماں تڑپ کے قریب آئی, ارے میرا بچہ مجھے دے دو. سکینہ نے پوچھا کیا بچہ سیراب ہو گیا, کیا میرا بھیا سیراب ہو گیا؟ امام نے فرمایا علی اصغر ایسے سیراب ہوئے اب کبھی پیاسے نہ ہوں گے. رباب نے بچے کو دیکھا, آواز دی مثلو کا یونہار, اے میرے لال کیا تیری دور کے بچے بھی دبا کر دیے جاتے ہیں.